اپنے گھروں میں یا اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوں تو اوقات کا اور گھر میں رہنے والے لوگوں کے آرام کا اور ان کی اس خاص کیفیت کا خیال رکھو جو اس وقت ان کے ہاں موجود ہوتی ہے۔ فرمایا علماء نے اور تربیت سے متعلق مربین نے، اصلاح و ارشاد کرنے والے اہل اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کی مسلمان سے ملاقات یہ ایمان کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جس طریقے پہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم نے جانا اور سمجھا کہ اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی قدر ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے صرف دینی تعلق کی وجہ سے محبت کرے، تعلق رکھے اور اس سے ملاقات کرے، اور جس طریقے پہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم نے جانا اور سمجھا کہ اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی قدر ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے صرف دینی تعلق کی وجہ سے محبت کرے، تعلق رکھے اور اس سے ملاقات کرے۔ کسی کے ہاں جانے کے لیے، ملاقات کے لیے جب جانا چاہو، فرمایا کہ ایسا وقت اختیار کیا جائے جو واقعی ملاقات کا وقت ہو، وہ وقت کہ جو عموماً ملاقات کے لیے نہیں ہے، اس وقت یا ایسے اوقات میں جانا مناسب نہیں ہے۔ رات کو دیر سے یا دن میں آرام کے وقت یا کھانے کے وقت کسی کے ہاں جانا یہ معیوب اور عیب والی بات ہے۔ اسی طرح یہ چیز، اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کا اور اس زیارت کا اور اس جانے کا ہدف کیا ہے۔ کوئی مسلمان عورت اگر کسی اپنی دینی بہن یا رشتہ دار کے ہاں ملاقات کے لیے جاتی ہے، یا کوئی مسلمان مرد اپنے دینی مسلمان بھائی سے یا رشتہ دار سے یا دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ دینی رشتہ، کوئی ضرورت، کوئی خدمت مدد ہے تو یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر حکم پہ عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو مستقل سنت ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کے احوال سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں، یہ نہ ہو کہ ایک محلے میں رہتے ہوئے، ایک شہر میں رہتے ہوئے ہفتوں اور مہینوں گزر جائیں اور آپ کو اپنے اس دینی بھائی کے بارے میں کوئی علم نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں، اب یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کا جو ہدف ہے وہ دین ہے، اصلاح ہے، اور اس ملاقات کا ہدف اور نتیجہ محبت کا بڑھنا ہے۔ تو اگر آپ ایسے وقت میں کسی اپنے مسلمان بھائی، دوست یا رشتہ دار کے ہاں جائیں جو وقت مناسب نہیں ہے، تو وہ آپ کی اس آمد، آپ کی یہ آمد اور آپ کی یہ ملاقات اس کے لیے باعث اذیت اور تکلیف و مشقت ہو، تو محبت بڑھنے کے بجائے اس سے تکلیف بڑھے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ملاقات کے لیے جب آپ جائیں تو ایسا وقت اختیار کریں جو مناسب وقت ہو، اور جس سے ملاقات کے لیے جائیں اس کے حالات، اس کی مجبوریوں کو دیکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں 4-6 گھنٹے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زیادہ مشغول رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کسی خاص کام یا دنیاوی کام یا علمی کام یا دینی کام یا رفاعی کام میں مشغول ہیں، تو ان کے ان اوقات کو اس طریقے پہ آپ دیکھیں کہ ان کی مشغولیات کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ فارغ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ فارغ ہی ہوں گا، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جہاں وقت ملا وہ بغیر کسی اجازت کے اور بغیر وقت دیکھے منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں، جس سے دوسرے، انہیں شرم آئے نہ آئے، دوسرے شرمندہ ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے پہ جب کوئی، ہاں یہ تو دوسروں کا معاملہ ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اپنے گھر میں بھی بغیر، یعنی غیر مناسب وقت یا بغیر اطلاع کے آنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی ہم تو بات کر رہے ہیں دوسروں کی، جس میں ان کی بات ہو رہی ہے جن کا روز کا یہ معمول ہے کہ وہ بیچارے دن میں یعنی اس قدر لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں اور اتنا پریشان کرتے ہیں، نہ کھانا نصیب ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، نہ مطالعہ کرنے کا وقت ملتا ہے، نہ سونے کے لیے وقت ملتا ہے، نہ دینی اور اہم کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ ہر لمحہ یا ٹیلی فون کی گھنٹی، یا دروازے کی گھنٹی، اور یا جس مقام پہ وہ ہیں وہاں ایک جم غفیر رہتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے استادوں، اپنے بڑوں، اپنے مربیوں، اپنے معلموں کی حالت پہ رحم کرو، اس لیے کہ وہ بھی بہرحال بشر ہیں، انسان ہیں، انہیں بھی وقت چاہیے کھانے پینے کے لیے، اور اسی دینی خدمات کے لیے، مطالعے کے لیے اور لکھنے پڑھنے کے لیے وقت۔ اگر تمام اوقات اسی ملاقاتوں پر صرف کر دیا جائے تو وہ جو اہم کام دین کا ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا خلل واقع ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور وہ لوگ جو سفر پہ ہیں، ہمیں تو اس حد تک تاکید کی گئی ہے، چونکہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ٹیلی فون، اور اب تو ماشاءاللہ جوال موبائل آ گیا، اب تو لمحے لمحے کی خبر، اب یہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی دکان سے فون کریں یا کسی بوتھ پہ جائیں۔ تو اس زمانے میں چونکہ بجلی، لائٹ، ٹیلی فون، تار اور ڈاک، یہ تمام سسٹمز نہیں تھے، یہ سہولتیں نہیں تھیں، اندھیرا تھا، طویل سفر ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم جب سفر سے واپس لوٹو تو اپنے گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دے دو، بغیر اطلاع کے اچانک رات کو گھر نہ جاؤ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے گھر والے گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر گھر پہ ہیں تو کس حال میں ہیں۔ فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یترک اہلہ لیلا وکان لا یدخل الا غدوۃ او عشیۃ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر سے واپس لوٹتے تو رات کبھی گھر نہ جاتے، بلکہ صبح کا انتظار کرتے یا شام کے وقت گھر جاتے اندھیرا ہونے سے پہلے۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں فرمایا اذا طال احدکم الغیبۃ فلا یترک اہلہ لیلا۔ سفر سے واپس لوٹو، طویل سفر سے، تو رات کو دیر سے اگر پہنچو تو اس وقت گھر نہ جاؤ۔ چونکہ اس دور میں تمام سہولتیں موجود ہیں، اس لیے اس دور کا ادب یہ ہوگا کہ گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دے دی جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تاکہ وہ تیار رہیں اور اچانک آپ کی آمد سے کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ اگر پیش ہو سکتا ہے یا ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ملاقات کے آداب میں یہ ادب بھی ہم جان لیں کہ جس کے ہاں ملاقات کے لیے ہم جائیں، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا اور جانا، کہ اس کے اوقات کا خیال رکھیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور یہ کس وقت مشغول رہتے ہیں اور کون سا وقت ان کا ایسا ہے کہ جو مناسب ہے۔ عام طور پہ وہ اوقات جن اوقات میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہی اوقات عموماً مناسب ہیں ملاقات کے لیے۔ اگر بڑوں میں، استادوں میں، علماء میں، یا کوئی خاص کام کرنے والے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے اوقات اکثر مشغول ہی رہتے ہیں، تو ان سے ادباً ان سے پہلے ٹیلی فون یا کسی ذریعے سے وقت لے لیا جائے، اجازت لے لی جائے کہ ہم کس وقت آ کر آپ سے مل سکتے ہیں۔ اچانک جا کر ان کو پریشان کرنا اور کسی علمی کام سے ان کو روکنا، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انفرادی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، اجتماعی نقصان ہوگا، ملت کا نقصان ہوگا اور اجتماعی نقصان ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ملت کے اجتماعی فلاحی اور خدمت اور دین کے کاموں میں مشغول ہیں، ان کے ان کاموں پر انفرادی کاموں کو ترجیح نہ دی جائے، بلکہ انفرادی ملاقات والے اپنے اوقات کی قربانی دیں اجتماعی طور پہ دوسروں کی خدمت کے لیے۔ اور یہ چیز بھی جان لی جائے کہ اگر کسی کے ہاں ملاقات کے لیے بلاوا آیا ہے، تو اس بلاوے کے لیے پہلے سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی سنن میں یہ حدیث ہے، اور رسول الرجل الى الرجل اذنه، اگر کسی نے بلایا یا کسی کو بھیجا آپ کو لینے کے لیے تو یہ اجازت ہے، اب اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملاقات کے آداب میں یہ ادب بھی جان لیا جائے کہ جب ملاقات کے لیے کسی کے ہاں ہم جائیں تو جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں، دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوں، اور دروازے پر اگر گھنٹی لگی ہے تو گھنٹی بجائی جائے ہلکے انداز سے، اور اگر گھنٹی نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو ہلکے انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ ایک ہے دروازہ کھٹکھٹانا اور ایک ہے دروازہ پیٹنا۔ تو عموماً لوگوں کی عادت دروازہ پیٹنے کی ہے، کھٹکھٹانے کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً گھر والے اونچا سنتے ہیں، جبکہ یہ معیوب اور عیب والی حرکت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان ابواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرع بالاظافیر۔ صحابہ ادب اتنا کرتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں حاضری دیتے تو اس پردے پہ یا وہ لکڑی جو لگی ہوئی ہوتی تھی یا دروازہ، اسے ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے، ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اس سے علماء نے یہ درس اور یہ سبق اور یہ فائدہ اور یہ تشریح لکھی اور حاصل کی کہ ہلکے انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور گھنٹی بجائی جائے، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، متفق علیہ حدیث ہے کہ تین مرتبہ آپ یا تو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، یا اگر سلام نہیں کرنا چاہتے کسی وجہ سے تو دروازہ تین مرتبہ کھٹکھٹائیے وقفے وقفے سے، اور اگر ایسا بھی کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو پھر گھنٹی تین مرتبہ، اور تین مرتبہ سلام کرنے یا دروازہ کھٹکھٹانے یا گھنٹی بجانے پر بھی اندر سے جواب نہ ملے اور دروازہ نہ کھلے اور آپ کو اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو آپ واپس تشریف لے جائیے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، آج کی آیات میں ہم نے پڑھا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ وَإِلَّا فَرْجِعْ، واپس چلے جائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مصمم ارادہ کیا ہوا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے آج گھر والوں کو تو ہم نے دروازے سے باہر نکالنا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے جو مسلسل وہ دروازہ پیٹتے ہیں حتیٰ کہ گھر والے پریشان ہو کر ان کو جواب دیتے ہیں، تو یہ بالکل خلاف ادب ہے۔ یہ اپنے مسلمان بھائیوں پر رحم کیجئے، اور یہ اس قسم کی جو بدتمیزی ہے یہ اچھے مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ ملاقات کے لیے جب اجازت مل جائے دروازہ کھلے تو ہاں فرمایا کہ سلام کیا جائے اور گھر والوں سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ربعی بن حراش رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو تمہارا بھائی آیا ہوا ہے اس کو طریقہ سکھاؤ، اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، باہر جاؤ اس کو کہو، اس کو سکھاؤ کہ کس طریقے پہ دوسروں کے گھر جایا جاتا ہے، ادب کیا ہے۔ کہا، فرمایا کہ اس سے کہو کہ قل السلام علیکم ادخل، اس کو یہ سکھاؤ کہ سلام کرو اور اس کے بعد اجازت طلب کرو۔ ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث ہے، ادخل کیا اجازت ہے۔ ملاقات کے لیے جاتے ہوئے، دوسروں کے ہاں ملاقات کے لیے جانے میں جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ کسی ایسے گھر میں جانا جائز نہیں ہے جس گھر میں کوئی عورت اکیلی رہتی ہو اور گھر میں اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو، خواہ وہ چند گھنٹوں کے لیے غائب ہوا ہو یا وہ چند ہفتوں مہینوں اور سال کے لیے گھر یا ملک یا شہر سے باہر ہو۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ندخل المغیبات، ان ندخل المغیبات، فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع کیا کہ جن کے شوہر غائب ہوں ان کے گھر ہم جائیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا يدخلن رجل باب بعد یوم هذا على مغیبۃ الا ومعه رجل او اثنان. یہ صحیح مسلم میں ہے, اور پہلی حدیث عمرو بن العاص کی, وہ ترمذی اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے, اور یہ دوسری حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے. فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جانا ضروری ہو اور گھر میں عورت اکیلی ہو اور تمہارا اس گھر میں جانا کسی اشد ضرورت کے تحت ہو تو ساتھ دو تین آدمیوں کو لے لو, اکیلے مت جاؤ. تو کسی ایسے گھر میں جانا جہاں عورت گھر میں اکیلی ہو, اس کا شوہر یا محرم نہ ہو, تو یہ حرام ہے. اور اسی طرح ہم نے ستر و حجاب اور دوسرے آداب کے دروس میں بتایا کہ جو عام فیشن بن گیا ہے بعض گھرانوں اور خاندانوں میں کہ دوست دوست کے ہاں جاتے ہیں اور بغیر حجاب کے اور بغیر پردے کے ایک دوسرے کی بیوی سے ملتے ہیں, اور بیویاں بغیر حجاب پردے کے ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کے سامنے ٹیبل پہ کھانا رکھتی ہیں یا اکٹھے بیٹھ کے یہ کھانا کھاتے اور ملاقات, یہ حرام ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اس ادب کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایسے کسی گھر میں جانا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے جہاں مرد یا اس عورت کا محرم نہ ہو. اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملا, اور اسی اس حدیث اور ان احادیث کی تشریح میں محدثین اور فقہاء اور علماء نے لکھا کہ یہاں سے یہ سبق اور یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا کہ وہ خاندان, وہ فیملیاں, وہ گھر, وہ لوگ جن کے ہاں شرعی امور کا خیال نہیں رکھا جاتا اور شرعی آداب حجاب پردے کی پرواہ نہیں کی جاتی یا جن کے ہاں محرمات عام ہیں, ایسے گھروں میں جانا عیب ہے اور مناسب نہیں ہے. مسلمان مرد ہو یا عورت, اکیلا ہو یا اس کے بچے اور گھر والے, ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں اور ایسے گھروں میں نہ جائیں جہاں جانے سے اخلاق اور معاملات اور اعمال ان کی بگڑنے کا اندیشہ ہو, جو بے دین اور دین دشمن لوگ ہوں, بے حجاب اور بے پردہ لوگ ہوں. گھر میں داخل ہونے کے آداب اور ملاقات کے آداب میں سلام کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مصافحہ کیا جائے. جب مسلمان مسلمان بھائی سے ملے, صحیح احادیث کو اس سے قبل ہم نے مصافحہ کے ابواب اور آداب میں بیان کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے, تو ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ایمان اور محبت کی نشانی ہے مصافحہ, یہ سنت ہے, دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے. امام بخاری نے کتاب الاستئذان میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب الاخذ بالیدین, دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا یا کسی کا ہاتھ دو ہاتھ میں لینا پکڑنا, اور لکھا اس میں وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ. حماد بن زید نے عبداللہ ابن مبارک سے مصافحہ کیا دونوں ہاتھوں سے. اور اسی باب میں امام بخاری اس مشہور حدیث کو لائے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور تشہد سکھایا. تو مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے, ایک ہاتھ سے کرنا چاہے تب بھی, اور اگر دو ہاتھ سے کوئی کرنا چاہے تو اس کا جواز بھی ہے. عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے, لیکن مرد غیر محرم عورت سے یا عورت کسی غیر محرم مرد سے مصافحہ نہیں کر سکتی, ہاتھ نہیں ملا سکتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی لا اصافح النساء, میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. امام طبرانی کی معجم میں اور امام البیہقی کی سنن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ فرمایا یہ اس شخص کے لیے لوہے کی آری اس کے سر پہ چلا دی جائے, یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے. لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ رَجُلٌ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمَسَّ امرأةً لا تحل لها. تو یہ جو عورتوں سے ہاتھ ملانے کا فیشن ہے یہ غرب سے آیا ہے. مسلمان مرد کے لیے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اسی طرح ملاقات کے آداب میں یہ ادب بھی ہم جان لیں. چھکنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الاستئذان اسی ریاض الصالحین کے باب میں, امام الترمذی کی سنن سے لی گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو مصافحہ کرے, لیکن جھکنا, جب پوچھا گیا کہ اَیَن حَنِیلَ, کیا وہ جھکے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا, جھکنا منع ہے. مجلس کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے. ملاقات کے لیے جب انسان جائے اور وہاں جس اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں, وہاں اگر ان کے ہاں بیٹھے اور ملاقات کے لیے جائے, فرمایا کہ یہ آداب میں اہم ادب ہے کہ اچھا لباس پہن کر اپنے مسلمان بھائی سے ملو, خوشبو لگا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملو. اور یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کئی کئی دن تک نہیں نہاتے اور خوشبو نہیں استعمال کرتے, اس سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اس بدبو سے پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے منہ سے ان کے بدبو آتی ہے, فرمایا کہ وہ الائچی یا ایسی کوئی چیز منہ میں رکھ لیں جس سے تکلیف نہ ہو مخاطب کو. تو اچھے کپڑے اور خوشبو لگا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملنا یہ مستحبات ملاقات یعنی آداب ملاقات میں سے ہے اور اچھی علامت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اچھے کپڑوں اور خوشبو کو پسند کرتے. جب ملاقات کے لیے وفود آتے تو آپ خود بھی اور صحابہ کو بھی حکم دیتے کہ اچھے کپڑے پہن کر اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو. دوران گفتگو جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ہاں بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے, تو فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اس گفتگو کی وجہ سے یا کوئی ایسا موضوع یا ایسا مضمون یا ایسی بات ہو رہی ہے فقہی دینی سیاسی معاشرتی کہ جس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے, اختلافات اور انتشار پھیلنے کا اندیشہ ہے, تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو منع کر دیجئے کہ اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. کیونکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ جس مجلس میں بھی جاتے ہیں وہ دل لگی کے لیے یا دوسروں کو چھیڑنے کے لیے فقہی دینی اختلافی یا سیاسی مسائل چھیڑتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو چھیڑا جائے اور دل لگی کی جائے. اس قسم کے انسانی شیطان جس مجلس میں موجود ہوں اس مجلس پہ سلام کر کے آپ رخصت ہو جائیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اس پہ عمل کیجئے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ فضول باتیں کریں اور کسی کی ذات پہ حملے کریں یا اپنی گفتگو سے فتنے کو پھیلائے, یا وہ لوگ جو فتنے کو اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی کو اور اختلافات کو ہوا دیتے ہیں ان کا دست و بازو بنے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی گفتگو بند کی جائے, یا اگر آپ کو گفتگو بند نہیں کر سکتے تو مجلس سے اٹھ کے چلے جائیے. مجلس میں اگر کوئی مسلمان بھائی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی مکمل بات کو مکمل طریقے خاموشی سے سنیے, اور اگر آپ میں بات کہنی ہو تو بعد میں نرمی و ادب و حکمت سے بات کیجیے. جس کے ہاں ملاقات کے لیے آپ گئے ہیں, عموماً کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ تصویریں مجسمے اور حرام کاری کے آلات لہو و لعب ہوتے ہیں, یا گھر کے اوپر ابلیس جو پروگرام نشر کرتا ہے اس ابلیسی پروگرام کو کیچ کرنے کے لیے ڈش لگا ہوتا ہے. تو یہ ابلیسی لعنت جس گھر پہ ہو یقیناً یہ حرام ہے. یا گھر والوں میں کسی کی زبان یا عمل یا لباس یا حرکت یا اٹھک بیٹھک یا اتوار و عادات سے خلاف شرع یا کوئی غلط بات کا اظہار ہوتا ہو تو آپ اس وقت خاموش رہیے, بعد میں نرمی سے تنہائی میں خلوت میں گھر کے بڑے کو الگ سے بٹھا کر سمجھائیے کہ یہ حرام ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, اس سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں؟ یقیناً آپ نہیں چاہتے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آئیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے گھر سے ہٹا دیجیے. تو یہ جو حکمت والا طریقہ ہے محبت فاتح عالم پہ جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ اسی وقت شور شرابہ ہو گیا اور ہنگامہ ہو گیا, اور جس طریقے پہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ مسلسل اس ضد پہ مصر تھے کہ اسے ہٹائیے اور فلاں چیز ختم کیجئے, اور یہ تو اس کا اثر بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے, اس لیے کہ مخاطب کو شیطان انائیت پہ اکساتا ہے. اور تکبر کی تعریف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کی ہے کہ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقارت سے دیکھا جائے. تو اس وقت شیطان اس کو حق کا انکار کرنے پہ اکسائے گا. تو وہ طریقہ اختیار کیجئے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں ملا ہے, حکمت سے, نرمی سے, محبت سے. بعد میں کسی وقت ان کو سمجھائیے اور ان سے یہ کہیے کہ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا گزر ہونے کے لیے ان چیزوں کو ختم کر دیجئے. مجلس کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اس قسم کے جملے ادا کیے جائیں تاکہ مجلس کے بارے میں فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ یہ لکھیں کہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سید الاولین والآخرین پر درود و سلام بھی پڑھا جائے, اللہم صلی وسلم مبارک علیہ, تاکہ فرشتے لکھنے والے یہ لکھیں کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا گیا. ورنہ وہ مجلس یا وہ مجلسیں جن مجلسوں میں صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود نہیں پڑھا جاتا, قیامت کے دن ایسی ہر مجلس افسوس حسرت کا باعث بنے گی ان لوگوں کے لیے, وبال اور عذاب کا باعث بنے گی. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. ملاقات میں اور گفتگو میں, مجلس میں, محفل میں دوستوں کے پاس بیٹھتے ہوئے اتنے گمسم نہ ہو جائیں کہ آپ کو پیچھے کی فکر نہ ہو کہ آپ کا بھی گھر ہے. بعض بے وقوفوں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہوٹل یا گھر یا کسی جگہ, بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ شوہر ہیں اور وہ والد ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داری ہے. بارہ ایک دو بجے تک مجلس لگی ہوئی ہے, کبھی تاش کی بازی چلتی ہے اور کبھی دوسری حرام کاری اور فضولیات بحث اور گفتگو ہوتی ہے, یہ حرام ہے. تو گھر سے زیادہ دیر تک باہر رہنا یہ اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے, بلکہ یہ نامناسب اور ناجائز بات ہے. گھر والوں کا حق ہے اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رات کو بغیر شرعی ضرورت کے عشاء کے بعد دیر تک جاگنا یا ادھر ادھر تانگ چھانک کرنا, اور کبھی پان کی دکان پہ جا کے پان کھانا, اور کبھی ہوٹل پہ جا کے چائے پی لینا, اور کبھی ایک کے ہاں کبھی دوسرے کے ہاں, اسی طرح اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے اوقات کو ضائع کرتے ہیں اور دیر سے گھر واپس لوٹتے ہیں, بیوی بچے انتظار میں رہتے ہیں, یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کی انتہائی بری مثال ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی نصیحت کیجیے. مجلس میں بیٹھنا, یہ بیٹھک ادب والی بیٹھک ہو اور پاؤں پھیلا کے یا لمبی تان کے سونے کے انداز میں بیٹھ جانا یہ خلاف ادب ہے. اسی طرح مجلس کے آداب کے بارے میں ہمیں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب باہم گفتگو کریں تو کسی کی غیبت نہ کریں, کسی پہ بہتان نہ لگائیں, کسی کی عیب جوئی نہ کریں, ایک کی بات دوسرے تک نہ چغل خوری اور لگائی بجھائی کرنا. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, یہ حرام ہے. سورۃ الحجرات میں تربیتی انداز میں ہمیں بتایا گیا کہ ان چیزوں سے ہم دور رہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ ایسی عادت بن گئی ہے کہ اس میں عوام اور خواص سب بری طرح مبتلا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے جس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنا چاہیے, جو ہی کوئی شخص کسی ایسے مسلمان کا ذکر کرے جو اس مجلس میں موجود نہ ہو, فوراً یہ کہہ دیجئے کہ بس ایسے انسان ایسے مسلمان کا نام نہ لو جو ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. اچھائی کے انداز میں اگر بیان ہو رہا ہے تب تو بات دوسری ہے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو کسی مسلمان کی غیبت یہ حرام ہے. اپنی مجلسوں کو ان حرام کاموں سے بچائیے. کسی مسلمان پہ تہمت لگانا یا افواہیں پھیلانا بغیر تحقیق کے بات سنی اور بغیر تحقیق کے نشر کر دی, دوسروں تک پہنچا دی, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. گفتگو جب آپ کریں تو مبالغہ آمیزی سے اپنے آپ کو بچائیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں کہ ہم تو یوں ہیں اور ہمارا خاندان تو یہ تھا اور میری جاب تو ایسی ہے اور فلاں فلاں. یہ مسکین احساس کمتری کے مریض ہوتے ہیں جو دوسروں پہ اپنا روح جمانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بتایا بعض دروس میں بعض ایسے مسکین ہیں جو کسی جگہ پرانا اور سستا سیل لگا ہوا وہ مہنگی چیز خرید لی, اب وہ مجلس میں بار بار اٹھک بیٹھک اور ادھر ادھر جا کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی اتنی مہنگی چیز خرید سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل یہ نفسیاتی مریض لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ہم نے بتایا کہ مسلمان کی نفسیات میں اعتدال ہونا چاہیے. اللہ نے جو کچھ دیا الحمدللہ. کپڑے سے چیزوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا, انسان عمل صالح سے بڑا ہوتا ہے. اور وہ شرافت, وہ متانت, وہ سنجیدگی, وہ صلح, وہ خیر, وہ برکت, وہ چہرے کی حساسی بشاشی, اچھا اخلاق, دوسروں کے سامنے تواضع, انکساری, دوسروں کی خدمت اور مدد کرنا, یہ وہ صفات ہیں جس سے یہ انسان انسانوں اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی بڑا ہو جاتا ہے, اللہ کی نگاہ میں بھی بڑا ہوتا ہے. تو جو چیزیں تمہیں بڑا کرتی ہیں ان پہ عمل کرو تاکہ تم واقعی بڑے بن جاؤ اللہ کی نگاہ میں. اس میں کیا رکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کہہ دیا تو کیا ہوا, لوگوں نے نہ کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجلس کے آداب میں یہ چیز ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو, زبان کو احتیاط سے استعمال کرے. اور ملاقات میں اس چیز کا خیال بھی رکھا جائے کہ اگر کسی کے ہاں آپ تشریف لے گئے ہیں تو بالکل اپنا گھر سمجھ کے وہاں آپ گھنٹوں نہ بیٹھیے, بلکہ اس گھر کے اور گھر والوں کے بھی کام ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے, ملاقات ہو گئی, اب جلدی سے واپس لوٹنے کی فکر کیجئے اور زیادہ دیر تک گھر میں مت بیٹھیے. اور اسی طرح اگر کھانے کی دعوت ہے تب بھی گھنٹوں بیٹھنا. صحابہ کو اللہ نے منع کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. کھانا کھانے کے بعد جب فراغت ہو جائے تو واپس اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. یہ نہ ہو کہ کھانا کھانے کے بعد بھی گھنٹوں بیٹھے ہیں کہ اب چائے کا دور چلے گا اور اب پتہ نہیں سویٹ ڈش آئے گی, اور اس طرح گھنٹوں وہ ضائع ہوتے ہیں اور گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. خواتین انہوں نے برتن سنبھالنے, برتن دھونے, گھر میں اور کام کاج ہیں, اور جو پردے میں خواتین بیٹھی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے جو ضرورت ہے, جو وقت, جس وقت کے لیے آپ نے ملاقات کی یا آپ کو بلایا گیا, مقصد حاصل ہو گیا, گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کیجئے اور ان سے رخصت طلب کیجئے. اور یہ بھی آداب میں ہے کہ جب کسی کے ہاں کھانے یا پینے کی چیزیں آپ کو پیش کی جائیں, اللہ کا نام لے کے بسم اللہ سے شروع کیجئے, اور فراغت کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے, اور گھر والوں کے لیے دعا کیجئے جو دعا ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے. اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون صلت علیکم الملائکہ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وجعلنا من المسلمین اللہم اغفر لهم وارحمهم وبارک لهم. کئی دعائیں ہیں, جو دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا پڑھیے. ملاقات اور ہاں آپس کی ملاقات میں اس ادب کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ملاقات کبھی کبھار ہو. یہ بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے, ایک بلڈنگ میں کئی فیملیاں اور کئی لوگ رہتے ہیں, اب جو ہی شوہر دفتروں یا اپنی ملازمت پہ گئے ساری پڑوسنیں ایک بیچاری کے ہاں چلی جاتی ہیں. اب وہ اپنے بچوں کا کام, گھر کا کام کاج وہ اس کو اس سے بالکل فارغ سمجھ کے چلی جاتی ہیں، گھنٹوں بیٹھتی ہیں اور اس طرح اپنا وقت بھی ضائع کرتی ہیں اور اپنی اس بہن کا وقت بھی ضائع کرتی ہیں، کیونکہ کام کاج کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے بتایا ہلکی پھلکی نیکیوں میں کہ خواتین گھر میں جب فراغت ہو ڈھیر ساری نیکیاں کما سکتی ہیں، وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ لیں، اشراق چاشت اور تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور کوئی کام کریں گھر کا۔ اور اگر ملاقات ضروری ہے، اور ملاقات ضروری بھی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، تو اس کے لیے وقت اور دن طے کریں اور مختصر ملاقات ہو۔ یہ نہ ہو کہ پورا جلوس وہ ماشاءاللہ جا رہا ہے فلاں فلاں کے یہاں ہم نے جانا ہے۔ اور اسی طرح مردوں کو بھی اپنے دوستوں اور اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کے لیے ملاقات میں وقفہ ضرور رکھیں، یہ نہ ہو کہ روزانہ منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں اور گھنٹوں جناب، اب وہ بیچارہ پریشان، یہ اچھی مصیبت ہے روزانہ۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زرغبا تزدد حبا، کبھی کبھی ملو اس سے محبت بڑھے گی، اور روزانہ السلام علیکم ہوگا تو اس سے محبت گھٹے گی بڑھے گی نہیں۔ اس لیے کہ واقعی مشکل ہے کہ روزانہ خاطر مدارت کے لیے کچھ کرنا، اور پھر ہر شخص مشغول ہے، اپنی مشکلات ہیں، ضروریات ہیں، مصروفیات ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قاعدہ بتا دیا، امام طبرانی نے اپنی معجم اوسط میں اور امام البیہقی اور امام الحاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، زرغبا تزدد حبا، کبھی کبھی ملو اس سے محبت بڑھے گی۔ ملاقات کے لیے جب میزبان کے ہاں کوئی شخص جاتا ہے تو ملاقاتی کے لیے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرنا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں علماء کے، اور دو قول اس لیے ہیں کہ دونوں طرف حدیثیں موجود ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کسی شخصیت یا کسی شخص کے آنے پر باقاعدہ لوگ کھڑے ہوتے ہوں اور اس کا رواج بن گیا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے جو اس بات کا حکم دے یا پسند کرے کہ میں جہاں جاؤں لوگ میرے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جیسے بعض علماء اور بعض دینی نسبتوں سے متعلق لوگوں کے ہاں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب وہ آتے ہیں حضرت پوری مسجد کھڑی ہو گئی، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ البتہ اگر وہ عالم یہ نہیں چاہتا اور نہ اس نے حکم دیا ہے، اور ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر والد آ گئے، بڑا بھائی آ گیا، استاد آ گئے، بزرگ شخص کوئی آیا، اس کے لیے اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا باقاعدہ اس کی عادت بنا لینا، اس کا رواج بنا لینا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ چیز جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس میں اعتدال ہو، جہاں عقیدے کے بگاڑ کا اندیشہ ہو وہاں اس چیز کو فوراً ختم اور بند کر دیا جائے، اور جہاں عقیدے کی اصلاح ہو چکی ہے اور لوگوں کے عقائد کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں یہ چیز جائز ہے۔ ملاقات کے آداب میں میزبان کے لیے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ سے ملاقات کے لیے کوئی مسلمان بھائی آپ کے ہاں آیا ہے تو اس کے آنے کو آپ خیر و برکت کا سبب سمجھیے، اس لیے کہ اللہ نے جس کے لیے جو کچھ جہاں لکھا وہ وہاں پہنچتا ہے۔ آپ کے دسترخوان یا آپ کے گھر پہ یہ مسلمان مرد، عورت یا خاندان یا بچے یا لوگ جو کچھ کھائیں پئیں گے، اللہ نے ان کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں سے انہوں نے کھانا ہے، تو اب آپ خوش ہوں یا ناراض ہوں انہوں نے آپ کے ہاں آنا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ تو اس لیے ناراض ہونے کے بجائے خوش دلی سے، دل کے اندر بھی خوش ہوں اور ظاہری طور پر بھی خوش ہوں، خوشی سے مہمانوں کی خدمت کیجئے، یہ نبیوں کی سنت، مہمان نوازی نبیوں کی سنت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ہاں مہمان کثرت سے آتے ہیں، پھر وہ خوش نصیبوں میں خوش نصیب ہیں جن کے ہاں ان کے بزرگ اور اساتذہ جاتے ہیں، پھر خوش نصیبوں میں خوش نصیبوں میں وہ خوش نصیب ہیں جن کے ہاں علماء اور اہل اللہ جاتے ہیں۔ اور یہ مہمان نوازی اس سنت انبیاء ہے۔ تو فرمایا کہ ملاقات میں ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہو کہ ہم مسلمان بھائی سے اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں شرعی آداب کا خیال کرتے ہوئے جب ملتے ہیں اس سے محبت بڑھتی ہے, ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے, ایک دوسرے کی غلطیوں کے بارے میں تنبیہ کی جاتی ہے کہ صاحب آپ یہاں فلاں غلطی ہے اس کو دور کیجیے, تو جائز نہیں ہے. اصلاح ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, برائیاں اور گناہ چھوٹتے ہیں, نیکیوں پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے, رغبت پیدا ہوتی ہے. اس کے کثیر بے شمار فوائد ہیں. اس لیے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جایا کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے کا اکرام کرو, ایک دوسرے کی دعوت کرو, ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا رکھو. اس سے اصلاح اور نصیحت اور خیر و برکت اور فلاح اور خیر مسلمان گھروں میں, خاندانوں میں, معاشرے میں پھیلتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پہ ایک دوسرے سے صرف اپنی رضا کی خاطر محبت اور تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.